الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں وہ طریقہ تعلیم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، ہمارا کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا. یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا چھوٹا سا کلمہ ہے، اس کا مفہوم یہی ہے. کوئی طاقت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں ہمارے اندر سوائے اللہ کے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ سراسر اپنی نفی ہے اور اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا اقرار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور چونکہ اس میں اپنی بے بسی اور اپنی بے مائیگی، ان تمام چیزوں، اپنی عجز، ان کے ساری کا اظہار ہے، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق، اس کا اقرار ہے. تو اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے. تو وہ طریقہ جس سے اللہ کی مدد شامل حال ہو، وہ نماز ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دو چیزوں سے ہماری مدد حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر سے، اور مدد حاصل کرو نماز سے. صبر کے بارے میں تو بقدر ضرورت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج کچھ نماز کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کے حصول کا انتہائی گویا آسان طریقہ ہے. اور اسی لیے تو فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے. لا نسألوك رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے. اس کا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، یہ نہیں ہے ہرگز کہ بس سب کچھ چھوڑو، کل سے دکان جانا بند کرو، دفتر جانا بند کرو، اور بس دو دو رکعت نماز پڑھتے رہو. وَأْمُرْ، کیوں قرآن میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لا نسألوك رزقا نحن نرزقك، آپ سے ہم رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے آپ کو. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے. مطلب یہ نہیں ہے اس کا جو ہم بظاہر سمجھ میں آ رہے ہیں. اسی لیے قرآن کو لغت سے حل کرنا جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق میں ایسی مشغولی نہ اختیار کی جائے جو نماز سے غافل کر دے. دنیا کے اندر ایسی مشغولی نہ ہو کہ دنیا کی کوئی حاجت مصیبت آ جائے تب بھی اللہ یاد نہ آئے. دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنے کی بھی توفیق نہ ہو. ظاہر ہے یہ تو غفلت ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے جائز کاروبار کو چھوڑو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ. اگر ایسا ہی ہے تو تو سب سے بڑے اس امت میں سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں ان سے بڑا کسی کو مقام حاصل نہیں. اور جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، خلافت کی ذمہ داری دی گئی، تو بس معمول کے مطابق کپڑے کی تجارت کرنے نکلے، کپڑے وغیرہ کے تھان ڈال کر نکلے، تو ان کو روکا گیا اور باقاعدہ بیت المال سے ان کا حصہ مقرر کیا گیا. تب کہیں جا کے ان کا حصہ مقرر کیا گیا، بھئی آپ کو اتنا اتنی تنخواہ، وظیفہ مقرر کیا گیا. سب سے بڑے متوکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تو پھر حضرت ابوبکر ہی ہیں، کیونکہ امت میں سب سے بڑا مقام جب ان کو حاصل ہے تو سب سے بڑا توکل بھی ان کو حاصل ہے، سب سے بڑا تقویٰ بھی ان کو حاصل ہے، سب سے بڑا ایمان بھی ان کو حاصل ہے. انہوں نے تو ایسا توکل نہیں کیا، وہ تو نکلے اپنے کپڑے لے کر تجارت کرنے کے لیے. کیا ان کے ذہن میں یہ آیت نہیں تھی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق کموانا نہیں چاہتے. وہ تو نکلے تجارت کے لیے، تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے اور ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے، بس وہ اس سے سمجھ لیا کہ یہی مطلب ہے، ہرگز نہیں. تو نماز کا فرمایا، نماز کا حکم کیجئے، خود بھی جمع رہیے اور گھر والوں کو حکم کیجئے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت سب سے بڑھ کر نماز سے حاصل ہوتی ہے. بس صبر اور نماز، صبر اور نماز، ان دو چیزوں کا اس آیت میں حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر کے موقع پر ان کو اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر ملی، اور یہی عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کو ایک مرتبہ سفر کے ہی موقع پہ اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملی، یہی عبداللہ ابن عباس ہیں، ایک مرتبہ ان کو سفر کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امہات میں ازواج، ازواج میں سے یعنی بیویوں میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی. تینوں مواقع پر ان کا یہی عمل تھا کہ انہوں نے راستے سے ایک طرف ہٹ کر نماز پڑھی، دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یوں پڑھا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ آیت پڑھی. اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی اہم بات پیش آتی، کوئی ایسا تشویش میں ڈالنے والی بات پیش آتی، تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آج تو ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں. ایک وہ تھے، ایک سفر سے واپسی پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج پہرا کون دے گا رات کو، تو ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی تیار ہو گئے. دونوں نے طے کر لیا کہ بھائی ایک ساتھ نہیں جاگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ایک ساتھ جاگیں گے تو ایسا نہ ہو ایک ساتھ سو بھی جائیں، دونوں کی خود کو نیند آ جائے اور دشمن، جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے، مرابطہ یا رباط جس کو کہتے ہیں، پہرا دینا، وہ مقصد ہی فوت ہو جائے. لہذا انہوں نے ایک باری مقرر کر لی کہ ایک پہلے جاگے گا، دوسرا سوئے گا، پھر دوسرا جاگے گا، پہلا سوئے گا. اس طرح باری مقرر کی، اور ایک صحابی نے نماز کی نیت باندھ لی. ایک سو گئے، انہوں نے کہا اب میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور سورہ کہف شروع کی. دشمن نے دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، اس نے تیر، ایک تیر مارا، دو دوسرا مارا، تیسرا تیر مارا، اور یہ نکال کے پھینکتے رہے اور نماز میں مشغول رہے. اور جب ان کو احساس ہوا کہ بہت زیادہ میرا خون نکل گیا ہے, تو انہوں نے کہیں اس خوف سے کہ کہیں میری روح نہ نکل جائے, موت نہ واقع ہو جائے, انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا. اب انہوں نے دیکھا بھئی تمہارا یہ حال ہے, تم نے مجھے بتایا نہیں. ہاں تو جواب یہ تھا کہ میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی, میرا جی نہیں چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے میں نماز سے باہر آؤں. یہ حال تھا, اور اب بھی میں نے اس لیے تمہیں جگایا ہے کہ مجھے خوف تھا کہ میری موت نہ واقع ہو جائے زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے. تو خیر وہ جب دشمن نے دیکھا کہ ایک اور ساتھی ہے, تو اس نے یہ سوچا کہ نہ جانے اور بھی ہو سکتا ہے کہ اور ساتھی بھی ہو, تو وہ تو وہیں سے چلا گیا. اس سے بہرحال یہ معلوم ہوا کہ ان حضرات کا نماز کا شغف, اور نماز تو نماز ہے, اس کے نماز کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن جائے وہ ان کو برداشت نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا گیا, ان کی آنکھ وہ بینائی ختم ہو گئی تھی, تو اس وقت بھی آنکھ بنانے کا علاج کیا جاتا تھا. ان سے کہا گیا یہ آپ کی آنکھ بن جائے گی, بینائی بھی آ جائے گی آپ کی, 5 دن تک آپ کو سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتے, کچھ اونچی جگہ پہ سجدہ کرنا پڑے گا, تھوڑی سی اونچی جگہ ہو اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں, زمین پر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جھکنا ٹھیک نہیں ہے, مضر ہوگا. فرمایا ایک دن بھی گوارا نہیں ہے, ایک دن بھی اس طرح سجدہ کرنا مجھے گوارا نہیں کہ میں لکڑی پہ سجدہ کروں یا کوئی اونچی چیز رکھ کے سجدہ کروں. اور آنکھ کو نہیں بنوائی اپنی آنکھ, بینائی چلی گئی, گوارا کر لیا اس کو, لیکن آنکھ نہیں بنوائی. یہ حال تھا. حالانکہ کیا آپ مفتی حضرات سے پوچھ لیجئے, ایسا کرنا جائز بھی ہے, کوئی حرج نہیں اگر کوئی آنکھ بنوا لے, اور کرنا ہی چاہیے. لیکن یہ ان کا غلبہ حال تھا, غلبہ حال واجب الاتباع نہیں ہوتا, یہ غلبہ حال تھا. ایک حالت ایسی تاری تھی کہ نہیں, نماز میں خلل نہیں آ سکتا, بس یہ ایک حالت تھی, یہ غلبہ حال تھا جو واجب الاتباع نہیں ہے. ان کو نماز سے ایسی محبت کہ ذرا سا نماز میں تھوڑی سی تبدیلی آنی تھی, تغیر آنا تھا کہ کوئی اونچی جگہ پہ سجدہ کرتے, لیکن نہیں گوارا کیا اس کو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے ہی باغ میں, انتہائی گھنا باغ تھا, اتنا گھنا باغ تھا, اللہ نے ان کا ایسا باغ دیا تھا کہ اس میں ایک پرندہ آیا تو اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا. مجھے ایک صاحب لے گئے تھے مدینہ منورہ میں, انہوں نے کہا اس دکان سے آپ کھجور خریدا کیجئے, یہ دکان ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثین کی, ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, یہ انہی کے باغ کی کھجوریں یہاں فروخت ہوتی ہیں. میں نے کہا جی بہت مہربانی آپ کی, ایسی جگہ آپ نے دکھا دی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کا باغ اب بھی ہے, ہم گئے تھے وہاں وادی بیضا جس کو کہتے ہیں, عام طور پہ اس کو وادی الجن کہا جاتا ہے, اس کے راستے میں ان کا باغ آتا ہے. تو وہ باغ اتنا گھنا, اس وقت اتنا گھنا تھا کہ اس پرندے کو راستہ نہیں ملا باہر نکلنے کا. اب یہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی طرف متوجہ ہو گئے, نماز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئے, اور یہ خیال ہوا ہوگا کہ وہاں بھائی میرا باغ کتنا گھنا ہے, پرندے کو بھی راستہ نہیں ملا باہر نکلنے کا. پھر تنبیہ ہوئی کہ نماز کے اندر اور یہ خیالات اور اس طرف خیال, فرمایا یہ باغ ہی صدقہ ہے, اللہ کے راستے میں دے دی. خیر ان کے تو کئی باغات تھے, وہ جس باغ میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو صدقہ کر, اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. ایسا باغ جس کی وجہ سے میری نماز کے اندر تھوڑا سا توجہ منتشر ہو گئی, کیوں ہوا ایسا؟ دنیا کی چیزیں اور دنیا کی جو مال و اسباب, ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھے. ایسی محبت نماز سے تھی ان کو. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. یہ جعلت کا لفظ بتا رہا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی گئی ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. بس ان کے ہاں تو یہ تھا, کوئی خوشی کی خبر ہو نماز. خوشی کی خبر کیا ہے؟ عید کا دن خوشی کا ہے, آ جاؤ نماز پڑھنا, نماز سے ابتدا کرو, عید کی نماز پڑھو. کوئی غم پیش آ گیا, نماز, دو رکعت نماز پڑھو, انا للہ پڑھو, اور پھر وہی آیت پڑھتے تھے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا, انہوں نے فرمایا, لوگوں کو جمع کیا, فرمایا دیکھو ہرگز کوئی میری روح نکلنے کے بعد نہ روئے, جب میری روح نکل جائے تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وضو کرے, اور اچھی طرح وضو کرے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے, پھر مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے اور میرے لیے استغفار کرے. یہ ان کی وصیت تھی, آخری الفاظ تھے, یہ کرو, کوئی نہ روئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ وہ ان کے زمانے میں تیز آندھی چلنے لگی, تو انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں تو اگر ذرا سی تیز ہوا چلنے لگتی تھی تو فوراً نماز کی طرف حضور متوجہ ہو جاتے تھے, ہم لوگ سب نماز کی طرف دوڑتے تھے, اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے, اور اس وقت تک مشغول رہتے تھے جب ہوائیں اپنی معمول پر نہ آ جائیں, اس میں کمی واقع نہ ہو جائے, آپ کو ڈر لگتا تھا. فرمایا گزشتہ قوموں کو ایسے ہی تو انہی تیز ہواؤں سے ہی تو ہلاک کیا گیا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعُونَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. قوم عاد کو ہلاک کیا گیا آندھی سے, حضور کو ڈر ہوتا تھا میری امت میں ہلاکت نہ آ گئی ہو کہیں آندیاں چل گئی. آج آندیاں چلتی ہیں, ہمارا ہم پہ کچھ فکر بھی ہوتی ہے, حضور کو فکر ہوتی تھی کہیں عذاب نہ آ جائے. قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تھا انہی آندھیوں سے, اٹھا کے پٹختے تھے, اللہ اکبر کیا ان کے قد تھے. اللہ فرما رہے ہیں ان کے قد اتنے بڑے بڑے تھے کہ جب ان کو ہوا نے پٹھا ہے زمین پہ لا کے اور وہ مرے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ انہم اعجاز نخل خاویا, گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے, کھجور کے تنے ہیں تنے, ان کے لمبے قد کو کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی گئی, اتنے لمبے لمبے ان کے قد. آندھی سے ہلاک کیا گیا, اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک آندھی ہوائیں اپنے معمول پر نہیں آتی تھی آپ نماز میں اور دعاؤں میں مشغول رہتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں تو بارش تیز ہو جاتی تھی تو نماز, کچھ ہوا تیز چلنے لگتی تھی تو حضور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے, کوئی فکر میں ڈالنے والی کوئی چیز پیش آ جاتی تھی تو حضور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. سورج گرہن ہو گیا اور اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, اسی دن سورج گرہن ہوا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طویل ترین نماز پڑھی, اور صحابہ فرماتے ہیں وہ اتنی طویل نماز تھی کہ آپ رکوع میں گئے اور قیام میں تھے تو ہم ایسا سمجھے کہ آپ قیام کریں گے, آپ رکوع میں جائیں گے, رکوع میں گئے تو رکوع اتنا طویل کہ ہم سمجھے کہ آپ رکوع سے اٹھیں گے, اور پھر رکوع سے اٹھے اور اتنی دیر کھڑے رہے, اتنی طویل قیام فرمایا رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے, کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم سمجھے اب سجدے میں ہی نہیں جائیں, سجدے میں گئے تو سجدہ اتنا طویل کیا کہ آپ سمجھے کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے, ایسی طویل نماز پڑھی ہے. اور طویل ترین نماز ہے یہ. کبھی آپ نے ایسی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جتنی طویل نماز آپ نے جماعت کے ساتھ یہ کسوف کی پڑھی ہے, سورج گرہن کی, کسوف سورج گرہن کہتے ہیں, یہ پڑھی ہے جماعت کے ساتھ, کبھی اتنی طویل نماز آپ نے نہیں پڑھی. اور نماز سلام پھیرا, سلام کے بعد جو دعا فرمائی ہے وہ بڑی عجیب تھی. فرمایا کہ اے اللہ, کیا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کو ہلاک نہیں فرمائیں گے میری امت کو؟ کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ میرے ہوتے ہوئے میری امت کو ہلاک نہیں فرمائیں گے؟ تو آج اب وہ جو ماہرین فلکیات وہ اب بتا رہے ہیں یہ بات کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند, سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سورج گرہن, سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. اور یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے کیونکہ زمین کی اپنی سپیس ہے, خلا ہے, چاند کی اپنی سپیس اور خلا ہے, سورج کی اپنی سپیس, سب سے طاقتور سورج کی خلا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, یہ جتنے اجسام فلکیاں ہیں یہ اپنی اپنی سپیس میں تیر رہے ہیں, تیر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. بوتل کو آپ لیں, بوتل خالی سیون اپ وغیرہ کی, اس کی ہوا کو اندر منہ میں وہ چوس لیں اور پھر زبان قریب لے کے جائیں تو زبان کو پکڑ لیتی ہے بوتل, آپ کی زبان چپک جائے گی اس کے منہ سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی ہوا کو چوس لیا, کھینچ لیا ہوا کو, تو اس کے اندر اس بوتل میں خلا پیدا ہو گئی. خلا, خلا کہتے ہیں اس کو, ہے کہ ہوا بھی نہ ہو, بالکل خلا ہو, بالکل خالی, ہوا بھی نہ ہو, یہ خلا کہلاتی ہے. تو وہ جب آپ نے اس کی ہوا کو کھینچ کر اس میں خلا پیدا کر دیا, اب آپ اس خلا کے قریب اپنی زبان لے کے جائیں گے, خلا ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ہر چیز خلا کے اندر اللہ نے یہ کشش رکھی ہے کہ وہ ہر چیز کو کھینچ لیتی, تو زبان کو آپ کی چپکا لے گی, کھینچ لے گی. بالکل اسی طرح سورج کا اپنا خلا ہے, چاند کا اپنا ایک خلا ہے, زمین کا خلا الگ ہے, اور یہ جب تینوں ایک لائن پر آ جائیں تو تینوں ایک دوسرے کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. خدا نخواستہ اگر کسی کی خلا غالب آ جائے, مثلا سورج کی خلا غالب آ گئی تو چاند اور زمین دونوں اس سے جا کے یوں کر کے ٹکرائیں گے, کیا ہونا ہے پھر, کیا ہونا ہے ذرا تصور کیجئے. یہ وہ وقت ہے, حضور کو تو فکر لائے, وہ ہم تو نگیٹو دیکھ کے لے کر وہ دیکھتے ہیں, وہ نگیٹو سے فوٹو کے نگیٹو جو ہوتے ہیں اس سے دیکھتے ہیں, ہاں جی کیا ہے, کیسا چل رہا ہے, کہاں تک پہنچا, کتنا سورج گرہن ہوا. اللہ کے بندو, یہ تو سوچو کتنا نازک وقت ہے, اگر یہ کسی ایک کا خلا غالب آ گیا تو سب اس سے ٹکرائیں گے, جاتے قیامت برپا ہو جائے گی. یہ اتنا نازک, اسی لیے حضور نے دعا فرمائی, اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میرے ہوتے ہوئے ان کو ہلاک نہیں کریں گے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ تو ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہوتی. حضور نے طویل ترین نماز پڑھی کسوف کی, اور پھر ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو ہرگز مت, لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ چونکہ آج حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی ہے, حضور کے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں, ان کی وفات ہوئی ہے, اس وجہ سے سورج, افسوس میں سورج کو گرہن لگ گیا. فرمایا نہیں, یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, یہ کسی کی موت سے ان کو گرہن نہیں لگتا, نہ سورج کو نہ چاند کو, یہ مت سمجھنا. رد فرمایا, فوراً رد فرمایا. تو سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن, تو چاند گرہن کی خسوف کی نماز ہوتی ہے, وہ اکیلے پڑھنا, اس کی جماعت نہیں ہے. چاند گرہن ہو جائے اس وقت بھی جماعت ہے, لیکن اس وقت بھی نماز ہے, لیکن وہ اکیلے پڑھنا مسنون ہے, اس کو اکیلے پڑھا جائے, جیسے حضور نے کیا ویسے ہی کرنا چاہیے. اور سورج گرہن کی نماز ہے مگر وہ جماعت کے ساتھ ہے, اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. چاند گرہن کے وقت نماز, سورج گرہن کے وقت نماز, آندھی تیز چل جائے تو نماز, بارش تیز ہو جائے تو نماز, کوئی فکر میں ڈالنے والی چیز پیش آ جائے تو نماز, اور کوئی حاجت پیش آ جائے تو نماز, کوئی ضرورت پیش آ جائے تو نماز. جو میں ابھی عصر کے بعد, اسی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ عصر کے بعد کچھ اس طرح بات میں نے کی تھی، میں نے سوچا آج اسی کو کچھ تھوڑا سا بات بیان کر دی جائے. وہ یہ کہ یہ حدیث آئی تھی عصر کے بعد، آج بات رکھی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی کوئی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ سے ہو یا اللہ کے کسی بندے سے ہو، من کانت لہ حاجۃ الی اللہ او الی احد من بنی آدم، لوگوں میں سے کسی سے کوئی حاجت ہو یا اللہ سے ہو، اس سے غرض نہیں دین کی ہو یا دنیا کی ہو، بس جو بھی حاجت ہو اس کو چاہیے کہ وضو کرے، فلیتوضا ولیحسن الوضو، اور وضو کو بھی بہت اچھے طریقے سے انجام دے، خوب اچھے طریقے سے وضو کرے. اور وضو کے بعد ثم یثنی علی اللہ تعالی، پھر اللہ تعالی کی ثنا کرے، ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے، یعنی حضور پر درود بھیجے. ہاں پہلے وضو کرے، وضو اچھی طرح انجام دے، فلیصلی رکعتین، اور پھر دو رکعت نماز پڑھے، دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ یہ کرے، ثم یثنی علی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ثنا کرے، ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے، ولیقل، اور اس کے بعد یہ کلمات کہے، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر، لا تدع لنا غم، لا تدع لی غما الا غفرتا، ولا هما الا فرجتا، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یہ دعا حضور نے سکھائی، کوئی ضرورت پیش آ جائے چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو، پہلے فرمایا کہ اللہ سے کوئی حاجت ہو یا اللہ کے بندوں میں سے کسی سے کوئی حاجت ہو، بندے کے پاس بعد میں جاؤ کہ میرا فلاں کام کر دیجئے، پہلے اللہ سے مانگ لو، یہ دو رکعت پڑھ کے اور یہ دعا پڑھ کے اللہ سے مانگ لو. اب کیا مطلب ہوا کہ تم اس بندے پر بھروسہ نہیں کر رہے، بھروسہ اللہ پہ کر رہے ہو، تم نے اللہ کو یہ دو رکعت نماز پڑھ کے، وضو کر کے اور دعا مانگ کر، یہ عمل دلیل ہے اس بات کی کہ تم بھروسہ اللہ پہ کر رہے ہو، ہاں سبق کے درجے میں اس بندے کے پاس جا رہے ہو. یہی ہمیں سکھایا گیا، دوا بھی کرو اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرو، دوا پر بھروسہ مت کرو، یہ عقیدہ رکھو کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوا کو اللہ ذریعہ اور سبب بناتے ہیں، اس لیے دوا کھا رہا ہوں. دوا کے ساتھ شفا کا عقیدہ نہ ہو کہ دوا ہی شفا دینے والی ہے، نہیں، شفا کا عقیدہ اللہ کے ساتھ، دعا اور دوا کو سبب کے درجے میں. بالکل اسی طرح کوئی دنیا کی حاجت ہو، کسی بندے کے پاس جانا ہو، پہلے دو رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے ان الفاظ میں مانگ لو، اور پھر اس بندے کے پاس جاؤ کہ بھائی یہ میرا فلاں کام ہے ذرا کر دی. آپ سوچیں تو صحیح کہ ہمیں بندے تو یاد آتے ہیں کہ فلاں بندے سے یہ کام ہو جائے گا اس کے پاس جاؤ، لیکن اس سے پہلے یہ عمل ہم کرتے ہیں بھائی؟ یہ عمل اس حضور تو فرما رہے ہیں اللہ سے کام ہو، اللہ سے کوئی حاجت ہو یا اللہ کے بندوں میں سے کسی سے ہو، دونوں میں تم یہی عمل کرو. جس طریقے پہ چلنا چاہیے اس طریقے پہ چلنے میں خیر ہے، اور ہم اس طریقے کو چھوڑ کے بس جو جی میں آیا کر لیا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اس کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ تو اپنے نفس کی اتباع ہے، جو آپ کے جی میں آیا وہ کیا آپ نے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کھانا سامنے آ رہا، میرے سامنے کھانا آتا ہے تو بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کھانا بھی میرا پسندیدہ ہو تو میرا جی چاہتا ہے کھا لوں، لیکن میں رک جاتا ہوں، جی کے چاہنے پر عمل نہیں کرتا، کھانے سے رک جاتا ہوں. ایک لمحے کو یہ سوچتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے کھانے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس کھانے کو اپنی اطاعت کا ذریعہ بنائیے جس سے جو طاقت توانائی حاصل ہو. اب میں دعا پڑھتا ہوں کھانے کی، پھر کھاتا ہوں کھانا. اور ایک یہ ہے کہ بس کھانا سامنے آیا، جی چاہو کہ بہت اچھا کھانا، بس کھاؤ جلدی سے اور کھانا شروع. یہ تو طریقہ غلط ہے. اس میں تو ایک پہلو یہ ہے، خطرناک پہلو، کہ یہ اپنے نفس کی پیروی ہو رہی ہے. جو جی میں آیا آپ نے کر لیا. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب فرماتے تھے، بچہ، کوئی خوبصورت بچہ میرے سامنے آتا ہے، میرا جی چاہتا ہے اس کو گود میں اٹھاؤں، پیار کر لوں، لیکن میں ایک لمحے کو رک جاتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچے کو دیکھ کر پیار کرتے تھے، پیار فرمایا کرتے تھے، گود میں اٹھایا کرتے تھے، خاص طور پہ اپنے نواسوں کو بھی اور دوسرے بچوں کو بھی. آپ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بچوں کو دیکھ کر سلام میں بھی پہل فرمایا کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام میں پہل فرمانے تھے. تو بچوں سے آپ دل لگی فرماتے تھے، گود میں اٹھاتے تھے، ان کو پیار فرماتے تھے. میں اپنے جی کے جانے پہ نہیں چلوں گا، حضور نے ایسا کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں. اب بچے کو حضرت فرماتے تھے، اب میں بچے کو گود میں اٹھاتا ہوں، پھر پیار کرتا ہوں. اور ایسا نہ کرنے میں پہلو یہی ہے کہ یہ اپنے نفس کی اتباع ہوئی، جو جی میں آیا کر لیا. ایسے یہاں پر بھی ہم کرتے ہیں کہ جو کسی سے حاجت پیش آئی، کسی بندے سے، تو بجائے یہ عمل کرنے کے کہ ہم پہلے وضو کریں، اگر پہلے سے وضو نہیں ہے تو وضو کریں، اور پھر دو رکعت نماز پڑھیں، دو رکعت نماز پڑھ کے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں. بھائی پہلے زمانے میں جب کسی کو لینا ہوتا تھا نا بادشاہ سے کوئی چیز، کوئی بہت بڑا ہدیہ لینا ہو اور مال لینا ہو شوہرا کو، تو وہ کیا کرتے تھے، بادشاہ کی شان میں کوئی لمبا چوڑا قصیدہ لکھ دیتے تھے، وہ سناتے تھے، اور وہاں سے انعام ملتا ہی ملتا تھا، ملتا ہی ملتا تھا. ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ محروم جائے. بادشاہ اپنی توہین سمجھتا تھا، بادشاہ اپنی توہین سمجھتا تھا کہ اس نے قصیدہ پڑھا اتنا لمبا، میرے شان میں اشعار پڑھے اور میں اس کو کچھ نہ دوں. آپ اندازہ تو لگائیں، عرفات کے موقع پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً آٹھ گھنٹے اپنی اونٹری پر بیٹھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس یہ پڑھتے رہے. بظاہر اس میں کوئی دعا نہیں ہے، اللہ کی تعریف تو ہے، سب کچھ لے لیا. جس نے اللہ سے اللہ کی تعریف کرنی سیکھ لی، اس نے اللہ سے لینا سیکھ لیا. دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ ان کی شان میں کوئی چند اشعار پڑھ لے تو وہ توہین سمجھتے تھے کہ اس کو، جب تک اس کو سونے کے سکوں سے اشرفی، جس کو ہم کہتے ہیں دینار یا اشرفی، اس سے بھری ہوئی، یا جواہرات سے، ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی اس کو نہ دی جاتی. جب دنیا کا بادشاہ ایسا کر رہا ہو تو اللہ خالی لوٹائیں گے جو ان کی حمد کرے، پھر اللہ سے مانگے، اللہ اس کو خالی لوٹائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے شروع میں، سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، تعریف، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، چار کلمات پہلے کہلوائے، پہلے تعریف کرو، پہلے تعریف کرو ہماری. الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، اس میں سب کچھ آ گیا، مالک یوم الدین بھی اس میں آ گیا، الرحمن الرحیم بھی آ گیا، یہ جامع جملہ ہے. پھر یہ یعنی اور دوسرے جملے بعد میں لائے جا رہے ہیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن کے بھی آپ مالک ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں. اب دعا مانگی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے. پہلے کلمات اللہ کی تعریف کے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرو تاکہ اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا منگوائی گئی. اور میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کو مانگنا اللہ نے واجب قرار دیا ہو، کوئی دعا ایسی نہیں جس کو تعین کے ساتھ، متعین طور پہ کہ یہی دعا مانگنی واجب ہے، آپ کہتے ہیں دعائے قنوت واجب، میں کہتا ہوں اگر کوئی دعائے قنوت نہ پڑھے اس کی جگہ کوئی مسنون دعا پڑھ لے ہو جائے گی، وتر اس کے ہو جائیں گے. تعین کے ساتھ دعائے قنوت نہیں ہے. اگر کسی نے، جیسے کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لے اور رکوع کر لے، اس کی دعائے قنوت ہو گئی. التحیات ہے یہ پڑھنی واجب ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے آپ نے دیکھا ہوگا جو اس میں نماز کے جہاں واجبات لکھے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے التحیات کی مقدار میں بیٹھنا، کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ الفاظ ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا تھا، اے عبداللہ ابن مسعود تم یہ التحیات پڑھ لو. یہ والی جو التحیات ہم پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ التحیات اور بھی ہیں، یہ والی جو التحیات ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کرتا ہے، یہ خود حضور نے ان کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا تم یہ التحیات پڑھ لو، یا اتنی دیر نماز میں جتنی دیر میں التحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر نماز میں ایسے بیٹھ جاؤ فائدے میں، بس تمہاری نماز ہو گئی. اس کا یہی مطلب ہے تعین کے ساتھ کوئی دعا واجب نہیں سوائے سورہ فاتحہ کی دعا کے. سورہ فاتحہ واجب، اس کے اندر یہ دعا پڑھنی بھی واجب، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلائے گی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا واجب ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام برسائے اپنے انعامات، منعم علیہم اہل اللہ، جن کو ہم اللہ والے کہہ دیتے ہیں، جن کو ہم صاحب نسبت کہہ دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کہہ دیتے ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلائیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مغضوب علیہم سے مراد یہود اور یہود ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. ان یہود اور نصارہ کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے. یہ کتنا اہتمام ہے، ایک ایجاب اور سلب، اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک ایجاب ہے، یعنی یہ عطا فرمائیے، اور یہ سلب ہے کہ یہ نہ عطا فرمائیے، اس سے ہمیں بچائیے، یہ دیجئے یہ نہ دیجئے. ایجاب اور سلب دونوں پہلو بیان فرمائے، راستہ چلائیے اپنے نیک بندوں کا، اور اپنے بدکار فاسد نافرمان بندوں کے راستے سے بچائیے، دونوں چیزیں بیان فرمائی. یہ جامعیت ہے، اور اس دعا کو واجب قرار دیا. جو نہیں پڑھے گا اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. مانگو اس دعا کو، یہ دعا مانگنی واجب ہے. اب کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے اہل اللہ کی معیت، اہل اللہ کا راستہ مانگنا، اس کو واجب قرار دیا کہ تعین کے ساتھ، ورنہ اور تعین کے ساتھ واجب نہیں ہے کہیں اور سوائے یہاں پہ. تو یہ دعا سکھلائی گئی کہ پھر تم اللہ کی ثنا کرو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو. فَإِنَّ الثَّنَاءَ عَلَى الْكَرِيمِ دُعَاءٌ، اللہ کی کریم کی ثنا کرنا دعا ہی ہے. یعنی کریم کی ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس سے مانگنا ہی ہے. تو بس یہ جس کو تعریف کرنی آ گئی بس اس کو مانگنا آ گیا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھو. درود تو ایسی چیز ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ مُجَابٌ قَطْعًا. درود عجیب عبادت ہے، درود شریف، فرمایا یہ ایسی عبادت ہے کہ قطعی طور پر قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا، کوئی شک نہیں رہتا. لہذا دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں، ایک روایت میں آتا ہے دعا کے شروع میں اور ایک روایت میں آتا ہے دعا کے درمیان میں، تین مواقع پر درود کی تعلیم حضور نے دی ہے. ایک اس روایت میں دعا کے شروع میں، ایک دوسری روایت میں دعا کے آخر میں، اور ایک روایت میں دعا کے درمیان میں درود شریف پڑھو. تو ہم تینوں موقع بھی پڑھ لیں، کتنی پیاری بات ہو جائے گی، دعا کے شروع میں بھی، آخر میں بھی، اور درمیان میں بھی بس درود پڑھ لیں. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شروع میں بھی ہوا، آخر میں بھی ہوا، بیچ میں دعا آ گئی تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے. درود شریف تو قبول ہی قبول ہے, تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے جو بیچ میں دعا ہے اس کو چھوڑ دیں اور شروع اور آخر کو قبول کر لیں اور بیچ کو چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے, لہذا شروع اور آخر میں درود شریف لگا دو, بیچ میں جو دعا ہے وہ بھی اللہ قبول فرما لیں گے اس درود شریف کی برکت سے. اس لیے درود شریف کی تعلیم دی گئی, درود شریف پڑھو اور پھر اپنی حاجت مانگو. اور یہ الفاظ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائے, لا الہ الا هو الحلیم الکریم, حلیم ہے. سارے کتنے, کوئی کفر کر رہا ہے, کوئی نافرمانی کر رہا ہے, کوئی اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, کوئی اللہ کا وجود نہیں مانتا, اللہ اس کو بھی کھلا رہے ہیں, اس کو سلاتے ہیں, اس کو پلاتے ہیں, اس کو کپڑے پہناتے ہیں, اس کو بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کہ اس سے بڑھ کے حلیم اور کون ہوگا, برداشت کرنے والا اور کون ہوگا. وہاں ایک صاحب نے بتایا ماسکو کے اندر کوئی وہ ایک مجسمہ, ماسکو میں روس کے شہر میں ایک مجسمہ ہے, فٹ بال بنی ہوئی ہے اور اس کو ایک آدمی لات مار کے دنیا سے باہر دیکھ رہا ہے, اور اس فٹ بال پہ اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے کائنات میں, اس کو وہ لات مار کے ایک شخص دنیا سے باہر پھینک رہا ہے. یہ مجسمہ وہاں نصب ہے, کوئی ریڈ اسکوائر کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے, کریملن میں وہ باہر پھینک رہا ہے وہ فٹ بال کو جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے, دنیا سے باہر پھینک رہا ہے. تو اللہ تو ایسے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی اللہ کھلاتے ہیں. تو اللہ سے بڑا حلیم اور کون ہوا, اور کریم. ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے آخری الفاظ یہی تھے, کریم کریم کریم. آپ بیتی میں میں نے پڑھا, کبھی کبھی یوں فرما رہے تھے او کریم, کبھی فرماتے تھے یا کریم, او کریم یا کریم, بس یہ کہتے ہوئے انتقال ہو گیا. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث, بہت اچھا خاتمہ نصیب ہوا, بہت اچھا خاتمہ. اور اب تو اس جگہ جا نہیں سکتا کوئی جہاں ہم چلے گئے تھے پہلی حاضری پر. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, ان دونوں حضرات کی قبریں اہل بیت کی قبروں کے درمیان ہیں. میں نے کہا یا اللہ, 1400 سال سے یہ جگہ ان دو حضرات کے لیے خالی چلی آ رہی تھی اہل بیت کے درمیان کی. یہ ہے حدیث کی برکت, یہ ہے اللہ والا بننے کی برکت. اور جہاں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں, وہاں مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا سرانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ بھی ادب نصیب فرما دیا, یہاں بھی اللہ نے ادب نصیب فرما دیا کہ شیخ کے پیروں میں مرید کا سر ہے. تو لا الہ الا هو الحلیم الکریم, اسألوک موجبات رحمتک, اے اللہ میں آپ کی واجب جو آپ کی رحمتوں کا باعث بن جائے, واجب کر دیں آپ کی رحمتوں کو, میں ایسے اعمال مانگتا ہوں. وعزائم مغفرتک, اور آپ کی پختہ مغفرت مانگتا ہوں. والغنیمت من کل بر, اور میں ہر نیکی میں سے حصہ مانگتا ہوں, ہر نیکی میں مجھے حصہ نصیب فرما دیجیے. جو نیکیاں ہو رہی ہیں, نیک کام ہو رہے ہیں, سارے نیک کاموں میں مجھے حصہ نصیب فرما دیجیے, حصہ مل جائے مجھے, حصہ لینا نصیب ہو جائے. والغنیمت من کل بر, والسلامت من کل اثم, اور ہر گناہ سے مجھے سلامت رکھیے, ہر گناہ سے سلامت رکھیے. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, اور کوئی میرا گناہ نہ چھوڑیے مگر آپ اس کو معاف کر دیں. کوئی یعنی اس کا یوں ترجمہ ہوگا, کسی گناہ کو معاف کیے بغیر نہ چھوڑیں. ولا هما الا فرجته, اور کسی برائی کو, پریشانی کو آپ اس میں کشادگی کیے بغیر نہ چھوڑیں. ولا حاجتا هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين, اور اے اللہ جو بھی میری حاجت ہو اور وہ آپ کی رضا کے مطابق ہو, نافرمانی کی حاجت نہ ہو, اے اللہ شرابی بنا دیجیے, شراب نصیب فرما, نعوذ باللہ, کوئی ایسی حاجت جو اللہ کی نافرمانی کی ہو, ہر وہ حاجت جو آپ کی رضا کے مطابق ہو اس کو پورا فرما دیجیے, پورا کیے بغیر نہ چھوڑیے. یہ دعا ہے جو حضور نے تعلیم فرمائی. بس ہم مانگے اللہ سے, اور میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر ہم یہ روزانہ دعا پڑھیں, دو رکعت نماز پڑھیں, اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں صاحب نسبت بنا دے. ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہمیں تقوی والا بنا دیجئے, جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اللہ چھڑا دیجئے. اس کا بہترین طریقہ حضور نے ہمیں سکھا دیا, ارے وضو کرو, پہلے سے وضو ہو تو ٹھیک ہے, وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب دو رکعت نماز پڑھو, پھر اللہ کی حمد کرو, درود پڑھو, اور پھر یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں صاحب نسبت, ہمیں گناہ چھڑوا دیجئے, یا فلاں کوئی گناہ ہو نہیں چھوٹ رہا, کوئی خاص بڑا گناہ ہو نہیں چھوٹ پا رہا, اے اللہ ہمیں چھڑوا دیجئے. روزانہ 5-7 منٹ کا عمل ہے یہ, 5-7 منٹ کا کریں اور پھر اس کا فائدہ دیکھیں, کریں اور فائدہ دیکھیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم محروم رہیں. حضور کا بتایا ہوا طریقہ, حضور کا بتایا ہوا راستہ, اور اس سے نہ ملے, نہیں ہو سکتا. لہذا بس اس کو مانگیں اور اس کو حرز جان بنائیں, اور دنیا کی کوئی حاجت ہو اور دنیا کے کسی بندے سے ہمارا کام ہو, پہلے یہ عمل کریں پھر اس کے پاس جائیں, پھر دیکھیے اللہ کیوں نہیں برکت دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.